اگر علم کا اطلاق خدا کی ذات پر ہوتا ہے تو علم کا اطلاق خود انسان پر بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کے مورد میں علم لامتناہی ہے، اور انسان کے مورد میں متناہی ہے، محدود لا محدود کا فرق ہے، لیکن علم کا اطلاق انسان پر ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر جو بھی صفت خدا پر اطلاق کرے وہ انسان پر اطلاق نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے. بعض صفات ایسی ہیں کہ جو مشترک ہیں، درست ہے، لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جو مختص ہیں خدا کے ساتھ، خدا کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اس میں سے ایک صفت جو ہے وہ یہی الوہیت والی ہے، الوہیت والی ہے. یہ والی صفت کسی غیر اللہ کے اوپر اطلاق نہیں کرتی، یعنی آپ اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو معبود نہیں کہہ سکتے. پس معلوم ہوا کہ یہ مختص صفات کے اندر سے ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس متعدد دلائل موجود ہیں کہ قرآن اور روایات میں اس کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہو جائے گا. اور ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں صاحب کتاب، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں مشرکین تھے. سب سے زیادہ جو پیغمبر کو تکلیفیں دی ہیں مشرکین نے دی ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مشرک کس معنی میں تھے، کیونکہ آپ نے توحید کی مختلف قسمیں پڑھی ہیں، توحید در خالقیت پڑھی ہے، توحید در ربوبیت پڑھی ہے، توحید در الوہیت آپ پڑھ رہے ہیں. وہ مشرکین کے جو پیغمبر کے زمانے میں ہیں اور جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، وہ کس توحید کے منکر تھے کہ ان کو مشرک کہا ہے؟ آیا وہ توحید خالقیت کو نہیں مانتے تھے، توحید ربوبی کو نہیں مانتے تھے، یا توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے؟ کون سی توحید تھی آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی مطلب سنا ہوا ہے، سنا سنایا کچھ ہے؟
توحید عبادت
جی، توحید خالقیت میں مشرکین مکہ کوئی مشکل نہیں رکھتے تھے، وہ بھی خالق خدا کو ہی مانتے تھے. بس توحید خالقیت کی نسبت وہ مشرک نہیں تھے. جیسے مثلا اسی کتاب میں آیت ذکر کی ہے، اس کے علاوہ بھی آیت موجود ہے صفحہ نمبر 126 پر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ زمین و آسمان کو خلق کرنے والا کون ہے، یعنی مشرکین سے پوچھو جا کر، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے. اس کا مطلب ہے خود مشرکین مکہ یا جو پیغمبر کے دور میں مشرکین تھے، وہ توحید خالقیت میں مشکل نہیں رکھتے. ان کی جو مشکل موجود تھی وہ توحید ربوبیت والی بھی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو مشکل تھی وہ توحید الوہیت تھی. ربوبیت میں بھی ابھی بھی آپ دیکھیں ہند کے اندر جو بت پرست موجود ہیں وہ ابھی بھی قائل ہیں، اور پہلے بھی قائل تھے، کہ اس کائنات کو چلانے والے مختلف ہیں. بارش لانے والا خدا کوئی اور ہے، مثلا رب کوئی اور ہے، مثلا آفتیں نازل کرنے والا جو رب کوئی اور ہے. یہ اس قسم کی مختلف تقسیمیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. لیکن توحید الوہیت میں سب کی مشکل تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو غیر اللہ کے لیے بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، خالق اگرچہ ہمارا ایک ہی ہے وہ ہے اللہ، لیکن عبادت کے لائق یہ چھوٹے خدا بھی ہیں کہ جس کے وہ قائل تھے. مثلا پھر ان کو بتوں کی شکل میں لے کر آئے، اور پھر آہستہ آہستہ انحراف ان کے اندر آیا اور وہ بت ہی ان کے لیے سب کچھ بن گئے. حقیقت میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بت نہیں تھے. بتوں کو، چونکہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو حواس خمسہ کے ذریعے در کرنا چاہتا ہے نا، ایسا ہمارے اندر بھی ہے، مثلا جو چیز نہ دکھے اس کے اوپر اتنی توجہ بھی نہیں دیتے. مثلا ماں باپ سامنے ہوں تو ڈر زیادہ لگتا ہے، لیکن خدا کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم اس کے منظر میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ خطائیں ہو جاتی ہیں ہم سے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا غیب ہے، ہوا سے خمسہ سے درد نہیں ہوتا، سامنے نظر نہیں آتا کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو لہذا اہمیت بھی کم ہوتی ہے. تو یہ وہ بھی خدا کے تو قائل تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس ان خداؤں کچھ نہ کچھ تو ہو ہمارے پاس کہ ہم ان کو سامنے رکھیں، ان سے باتیں کریں، مثلا ان کے ساتھ دعائیں کریں ان کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کے سامنے. انہوں نے پھر کیا ہے، نشانی کے طور پہ یہ کام شروع کیا کہ اس کا ایک مجسمہ بنایا اور اس کو علامت قرار دیا اس خدا کی جس کے وہ قائل تھے، نہ یہ کہ مثلا اسی کو خدا مانتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ انحراف آتا گیا، اور انحراف آنے میں خود یہ موضوعیت اختیار کر کے خود یہ ان کا ہدف بن گیا کہ پتھر کے بنے ہوئے مثلا بت بنانا اور پھر ان کے سامنے جھکنا اور یہ سارا کام. آج کا میرا مقصد یہ ہے کہ توحید الوہیت ہی مشکل رہی ہے مشرکین مکہ کی، اور اس وقت وہابیت کی بھی مشکل یہی ہے جو دوسروں کو کافر قرار دے کر قتل عام کرتے ہیں. ہر چھوٹی سی چیز کے آپ قائل ہوں، کہتے ہیں آپ توحید الوہیت کے قائل ہو رہے ہیں، توحید عبادت کے قائل ہے. توحید عبادت ہم توحید عملی میں پڑھیں گے جا کے، الوہیت کے ساتھ ہی مرتبط ہے وہ. بس یا یہ چند چیزیں ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے. توحید الوہیت تو واضح ہے، توحید عبادت میں جب ہم جائیں گے اس میں بعد والے درس میں اس کو وضاحت کریں گے تو اچھے طریقے سے حل کریں، چونکہ یہ والا مسئلہ بہت زیادہ حساس ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی چیزوں کی جاتی ہے، یعنی کون سے ارکان ہیں جو عبادت کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی عبادت کون سے ارکان بیچ میں شامل ہوں تو وہ عمل عبادت کہلائے گا. اس کے بعد اگر ان شاء اللہ توضیح دیں گے اس کو. بس ایک اور نقطہ روشن ہوا، وہ یہ کہ مشرکین مکہ یا پیغمبر کے دور میں جتنے مشرکین تھے ان کی مشکل جو تھی وہ توحید الوہیت میں تھی، توحید خالقیت کے وہ قائل تھے کہ قرآن نے اس کی گواہی بھی دی ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن کی متعدد آیات میں اسی توحید عبادت توحید الوہیت کو پائیں گے، لا الہ الا اللہ، یا مثلا لا الہ الا انا، یا اس قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو قرآن کے اندر ملیں گی. اگلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیوں ایک ہی خدا کے قائل ہوں ہم؟ ایک اللہ یا ایک الہ کیوں ہو؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ایک اور سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ ایک الہ اور معبود ہونے کے لیے کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس چیز میں کون سی صفات ہونی چاہیے کہ اس کو ہم معبود بنا سکیں. اس کا جب جواب مل جائے گا تو کیوں معبود ایک ہے، کیوں ہم معبود کو ایک مانیں، اس کا جواب بھی خود بخود مل جائے گا. فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک ذات ہے کہ جو مالک حقیقی بھی ہے، خالق ہے اس کائنات، وہ ذات جو ہے مالک حقیقی بھی ہے اور تمام ضروریات کو پورا بھی کرتی ہے، کمال تک پہنچانے کے وسائل فراہم کرتی ہے، درست ہے؟ تو ایک بات رب کے معنی میں ہم نے
کہا تھا کہ تدبیر کرنا، تدبیر ان چیزوں میں آئی ہے، ضروریات پوری کرنا، اس کی سعادت کے بارے میں جتنے بھی وسائل ہیں ان کو فراہم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اب ہم جتنے بھی یہ والی چیزیں، جو بھی یہ کام کرے گا وہ اس قابل ہے کہ اس کو معبود قرار دیا جائے. لیکن اگر ایک ایسی ذات ہو جو کوئی ایک فقط صفت رکھتی ہو، آیا وہ ذات کے جس میں ایک یا دو صفت اس قسم کی ہے وہ معبود ہونے کے لائق ہے، یا جو تمام صفات کی مالک ہے؟ کسان تمام کام کر، ظاہری بات ہے انسان کے آگے یہ کہے گی کہ جو یہ سارا کام کر، تو انسان حتماً اس کو معبود مانتا ہے کہ خلق بھی اس نے کیا، آپ کی ضروریات بھی پوری کی، آپ کے سعادت کی منزل کی طرف جو ہے راغب کیا، اس کے وسائل بھی فراہم کیے، سب کچھ آپ کے لیے وہ کر رہا ہے. تو لہذا جب سب چیزیں اسی کی، پھر مالک حقیقی بھی ہے، یعنی یہ دیکھیے جیسا کہ آپ خدمت میں تفصیل جو ہے وہ عرض ہوا ہے، بس جس میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہوں وہ معبود ہوتا ہے. اور ہم یہ بات چیز ثابت کر کے آئے ہیں کہ مالک حقیقی بھی فقط خدا کی ذات ہے، کیونکہ مالک حقیقی اور کوئی ہے ہی نہیں. اور جو رب جو ہے، یعنی تدبیریں بھی جو ہیں وہ فقط خدا کی ذات ہے، تو اسے ربوبیت میں بیان کر کے آئے ہیں. بس اس کا نتیجہ یہ نکلے گا بس ہمارا معبود بھی کیا ہے، فقط خدا کی ذات ہے اور ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہاں تک توحید افعالی ختم ہو گئی ہے. میں دوبارہ اس کو تکرار کرتا ہوں تاکہ اتنے دنوں کی ہماری جو بحث ہے دوبارہ منظم ہو، اور پھر ہم اگلی بحث میں وارد ہوں. ہم نے بحث کو شروع کیا تھا توحید سے، یعنی توحید کی بحث ابھی ختم نہیں ہوئی ہماری، لیکن ایک چیپٹر ہمارا جو ہے وہ توحید کا ختم ہو جاتا ہے. توحید کی جب ہم نے بحث شروع کی، توحید کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. ذکر کریں کہ اگر چیزیں حتماً بھولی ہوئی ہیں دوبارہ تکرار ہو جائے گا. توحید کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، توحید یا نظری ہے یا کیا ہے، عملی ہے. نظری کا تعلق بتایا تھا اس کا اعتقاد کے ساتھ ہے، یعنی اس میں ہم نے اعتقاد رکھنا ہے، اس میں عمل کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں فقط نظریہ بنانا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ کیا ہے. درست ہے؟ توحید نظری کو نظری کہتے بھی اس لیے کیونکہ اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، نگاہ نظر کے ساتھ ہے، اس وہاں سے یہ چیز نکلی ہے. پھر ہم نے کیا کیا تھا، اس توحید نظری کو تقسیم کیا تھا تین حصوں میں. توحید اس کے مراتب بنائے تھے تین، یا توحید ذاتی ہوگی، یا توحید صفاتی ہوگی، یا توحید افعالی ہوگی. توحید ذاتی پڑھی ہم نے، اس کے دو معنی میں بیان کیے. توحید افعالی پڑھی، اس کو ہم نے بحث کیا اور اہمیت ذات افعال صفات کو نتیجہ لیا. اور پھر توحید افعالی کو پڑھا، جس میں ہم نے توحید خالقیت کو پڑھا، توحید در ربوبیت کو پڑھا، توحید در الوہیت کو پڑھا. یہ ساری بحثیں جو ہیں ہماری ختم، یہاں تک ختم ہوئی ہیں. بس یہاں تک اب ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے، اس چیپٹر کو ختم کیا ہے. توحید نظری کی بحث ہماری ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد جو بحث آنی ہے وہ ہے توحید عملی. توحید عملی میں ہم چند توحیدوں کے بارے میں، اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ عمل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. مثلا اس کے اندر ایک بحث جو ہم نے پڑھنی ہے، توحید در عبادت ہے، کہ عبادت کس کی کرنی ہے. ہم نے عبادت عمل ہے، اعتقاد نہیں ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ خالق کو ایک ماننا ہے، رب کو ایک ماننا ہے، درست ہے، معبود کو ایک ماننا ہے، توحید افعالی میں بھی، توحید دوسری باقی توحید میں بھی. لیکن توحید عبادت میں یہ ہے کہ میں نے عبادت کس کی کرنی ہے، ماننا نہیں ہے، کس کی کرنی ہے. توحید در استعانت، میں کس سے مدد مانگوں، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، میں توحید عملی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. توحید استعانت کس کی تو میں نے مدد مانگنی ہے، کس سے مدد مانگنی ہے، کہ خدا کی مدد مانیں گے، تفصیل سے اس کی بحث جو ہے وہ آئے گی. بس کل سے ہم نے جس بحث کو شروع کرنا ہے وہ کیا ہے، توحید عملی کا ہے. لیکن ابھی چند بحثیں بہت خوبصورت اور جالب انہوں نے اشارہ کی ہیں اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے، تو اس کی طرف میں اشارہ تیزی سے کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا یہ مقدماتی بحثیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. ایک بحث جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، ایک بحث جس کی طرف صاحب کتاب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ توحید نظری کے درمیان جو ہے وہ تلازم موجود ہے. کیا مراد تلازم موجود ہے؟ یعنی اگر ایک بات کو مان لیا تو دوسری بات خود بخود جو ہے ماننی پڑے گی آپ کو. کیسے؟ مثلا دیکھیں، آپ نے جب یہ مان لیا کہ توحید ذاتی کے اندر کہ ذات پروردگار جو ہے وہ ایک ہے اور کسی بھی قسم کی ترکیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ توحید صفاتی کی طرف آ جائیں گے. کیونکہ جو ذات مرکب نہ ہو، جو ذات متعدد نہ ہو، تو حتماً جو کمالات اس کے اندر موجود ہوں گے وہ کمالات باہر سے آنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی ذات میں ہی وہ موجود ہوں گے. درست ہے؟ پس جب ذات کے اندر کمالات موجود ہوں گے تو عینیت کی صورت میں ہوں گے. کیوں؟ اگر عینیت کی صورت میں نہ ہو تو ترکیب لازم آئے گی، اور توحید ذاتی میں ہم ترکیب کی نفی کر کے آئے ہیں. کیونکہ اگر کہیں گے کہ علم و قدرت و حیات، تو یہ آپس میں کیا ہیں؟ یہ ایک خدا کی ذات میں مختلف صفات ہیں. ایک علم نام کی ہے، ایک قدرت نام کی ہے، ایک حیات نام کی ہے. یہ صفات خدا میں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے خدا کی ذات مرکب ہے. ان صفات کے ساتھ ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ ذاتی میں جب ثابت کر دیا کہ خدا جو ہے وہ مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، بس یہاں ہم یہ نتیجہ لیں گے بس خدا کی صفات کیا ہیں، عین ذات ہیں. اور توحید صفاتی میں ہم نے ایک بات ثابت کی تھی، اور اسی کے ذریعے یہی توحید صفاتی پل بنتی ہے اس بات کا کہ ہم آ کر پھر کیا کریں، توحید افعالی میں وہ جو نظریے ہم نے پڑھے ہیں اس کے قائل ہو جائیں آ کر. بس یہاں پر ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ خدا متعال بسیط ہے. دیکھیں تلازم کیسے نکلتا ہے، خدا متعال بسیط ہے. بسیط ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کے کمالات جو ہیں خدا کی ذات ہی ہیں اور وہ اہلیت رکھتے ہیں. اور توحید افعالی میں کیا بات ثابت ہو جائے گی؟ اس کے نتیجے میں بات یہ ثابت ہو جائے گی کہ خدا اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر انسان یا ہر کائنات کا ذرہ اس کا محتاج ہے اپنے افعال کے اندر. بس اس طریقے سے یہ تلازم موجود ہے توحید ذاتی صفاتی اور افعالی کے درمیان. ایک نظریہ جو آپ نے ذاتی میں اختیار کیا وہ آپ کو پہنچا رہا ہے دوسرے نظریے کی طرف جو توحید صفاتی کے اندر پایا جاتا ہے. اس سے کیا ہم نتیجہ لے سکتے ہیں؟ اس سے نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ اسلام ایک منظم دین ہے. ایک ایک عقیدہ اس کا دوسرے عقائد کے ساتھ مرتبط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک عقیدہ اگر آپ نے رکھ لیا تو دوسرا عقیدہ کاملاً جو ہے وہ جدا ہوگا. نہ، انسان دین جو دین اسلام جو ہے وہ دین کاملاً منسجم منظم اور ہر حق کے اعتقاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ مطلب انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اس کے بعد جو ایک مطلب یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید نظری جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، دیکھیں ایک مرتبہ یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا توحید نظری اور توحید عملی کی تاریخ میں، کہ آپ رجوع کریں گے توحید نظری اور عملی کی تاریخ کیا تھی. توحید نظری کی تاریخ یہ بھی تھی کہ ہم نے خدا کو ایک ماننا ہے ذات صفات اور افعال میں. یہ ہم نے توحید نظری کی قائم کی تھی، اور توحید عملی کی تعریف کیا کی تھی کہ اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا توحید عملی ہے، یعنی جس توحید کا عقیدہ آپ نے توحید نظری میں بنایا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور عمل کرنا زندگی میں اس کو توحید عملی کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک خدا کے قائل ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ ایک خدا کا قائل ہونا نظر آنا چاہیے، آپ کے افعال و اعمال خود دلیل بنے اس بات کے کہ آپ توحید کے قائل ہیں۔ درست ہے، بس توحید عملی میں توحید نظری ہمیں توحید عملی کی طرف لے کر آتی ہے۔ خب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کی زیادہ توجہ جو ہے عمل کی طرف ہے کہ میں توحید نظری کا کے اوپر کام اس لیے کر رہا ہوں، توحید عملی میں محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ توحید عملی میں میں درست ہو سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ توحید عملی میرا اصلی ہدف ہے اور یہ ارزش مند ہے اور اس کا جو ہے فائدہ ہے، توحید نظری ایک مقدماتی چیز ہے، اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے، فقط چونکہ یہ توحید عملی تک پہنچاتی ہے میں یہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ جواب اس کا یہ کہ نہ، توحید نظری کا بھی الگ سے ایک فائدہ ہے اور توحید عملی کا بھی اتنا ایک فائدہ ہے۔ توحید عملی تو انسان کو توحید تک پہنچاتی ہے، وہ انسان حس کرتا ہے اپنے ساتھ میں، توحید نظری بھی چونکہ علم ہے اور علم جہل کے مقابلے میں کمال ہے، یعنی اگر آپ خدا سے جاہل ہوں یہ کمال ہے یا آپ کو خدا کے بارے میں علم ہو یہ کمال ہے، بس توحید نظری بھی کمال ہے اور توحید عملی بھی کمال ہے۔ تو یہ تصور کر لینا کہ توحید نظری کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی توحید عملی کی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ توحید نظری اگر قوی ہوگی تو عمل کے اندر انسان قوی بن سکتا ہے، توحید نظری اگر درست اور صحیح ہوگی تو توحید عملی کے اندر انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ اگر وہابیت کے عقائد کو مطالعہ کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ کیوں ہر انسان کو جو ان کے خلاف ہیں، مخالف ہیں، ان کو کافر قرار دے کر قتل و غارت کرتے ہیں۔ آپ جب تحقیق کریں گے ان کے عقائد کے بارے میں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہابیت اصل میں جو ان کی مشکل ہے وہ توحید نظری میں ہے، توحید نظری اگر ان کی درست ہوتی تو توحید عملی میں کبھی وہ عمل نہ کرتے۔ بس توحید نظری کی اہمیت بہت زیادہ ہے، فی نفس ہی یہ مطلوب ہے، نہ کہ مقدمے کی وجہ سے مطلوب ہے، چونکہ توحید عملی تک پہنچاتی ہے بس مطلوب ہے، نا توحید نظری فی نفس ہی مطلوب ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے کام کرنا ہے جیسے انسان نے اپنے عمل میں توحید عملی کے اندر جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ یہاں تک ہمارا چیپٹر جو ہے وہ اشیاء کے ختم ہو گیا، ایک میں توحید نظری کے ہم نے تین اقسام پڑھ لی، اس کی تفصیلات بھی پڑھ لی ہیں، اور کل سے انشاءاللہ ہماری بحث جو ہے وہ توحید عملی